الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب أن يكفر سيئات السنة التي قبلها وسيئات التي السنة التي بعدها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں عنقریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے اہم ترین مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی رمضان میں عبادت کر لی، تراویح پڑھ لی، مسجد میں آ گئے، جماعت میں شریک ہو گئے، اور جو ہی رمضان اختتام کو پہنچا تو وہ اعمال اور وہ ولولہ، وہ جوش جذبہ بھی جاتا رہا. حالانکہ رمضان المبارک کے بعد بھی بہت اہم اہم مواقع دین اسلام میں ہیں. مثلا ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، مثلا عاشورہ کے دن ہیں. تو ان دنوں کی بھی فضیلتیں اور مقام بہت عظیم ہیں. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت جتنی زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ کوئی اور دن اس کے مقابلے کے نہیں ہے, اس کے برابر کے نہیں ہے. کوئی عبادت جو عام دنوں میں ایک مسلمان کرتا ہے وہ اور ان 10 دنوں میں, پہلی ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک, یہ 10 دنوں والی عبادت ان پہ بھاری ہے. اور میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے روایت پیش کی, ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ, یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ, گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ ہے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ وہ روزہ ہے. اب آپ بتائیے, کیا کسی روزے کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے ایسی کوئی بات سنی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ایام اپنے فضائل میں, اپنے برکات میں, انوارات میں رمضان المبارک کے ایام سے بڑھ کر نہیں تو کم بھی نہیں ہے. اور ایک طریقے سے اس کی فضیلت بہت عظیم ہے کہ جب رمضان کا ذکر قرآن کریم نے کیا تو کہا یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا, شہر رمضان الذی. لیکن جب ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکام نازل فرمائے تو فرمایا والفجر, قسم ہے عید الاضحیٰ کی فجر کی. دو ترجمے ہیں اس کے, ایک تفسیر یہ ہے کہ عام فجر مراد ہے اور ایک خاص تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جی اس سے مراد 10 ذوالحجہ کی فجر. جب اللہ کے بندے اور مسلمان پوری دنیا میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں, ادائیگی کرتے ہیں اور ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر مقام پہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر, اللہ کی حمد, اللہ کی بڑائی کا دور دورہ ہوتا ہے, اس لیے یہ عام دن نہیں ہے. والفجر, قسم ہے اس دن کی فجر کی. وليال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں ہیں؟ تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. پتہ چلا کہ جس طرح محترم عید الاضحیٰ کی فجر ہے اسی طرح محترم یہ باقی دن بھی ہیں, اس لیے کہ قرآن کریم نے مقام ایک جیسا دیا ہے والفجر, اور پھر اسی قسم میں جاری فرمایا ولیال عشر, قسم ہے راتوں کی, 10 راتوں کی. سوال ہوتا ہے کہ 10 راتوں کی کیوں؟ اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتها تدوم. متنبی کہتے ہیں, عربی کے شاعر ہیں, کہ رات عاشقوں کی پسندیدہ چیز ہے, کیونکہ دن میں تو انسان مصروف ہوتا ہے, مشغول ہوتا ہے کسب میں, کمانے میں, عمل میں, کوشش میں, جب اس کو فرصت کا لمحہ ملتا ہے، جب اس کو اپنے پیٹ اور اپنے رزق کی فکر سے فرصت ملتی ہے، تو پھر وہ اپنے پسندیدہ مشغلے کی طرف، انگریزی میں جسے ہابی کہتے ہیں، اپنے ہابی کی طرف وہ لوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں اس میں میری طرف لوٹا کرو، مجھے یاد کرو۔ فَأَكْسِرُوا فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ حدیث شریف میں ہے، ان دنوں میں تکبیر زیادہ کہو، ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کرو، والتحمید اور الحمدللہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی کبریائی زیادہ کرو۔ اور ایک عاشق جب اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے اور اس کے حسن اور اس کی عظمتوں کو یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا۔ اے پیغمبر، رات میں ہماری عبادت کیا کریں۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، اس لیے کہ دن میں آپ نے بہت سارے کام کرنے، آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے، مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، جہاد پہ تشریف لے جانا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، تو یہ دن کے اوقات یہ معاشرے کے لیے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ صرف کرنے کے لیے ہیں، اور جو تنہائی کے اوقات ہیں، اکیلے کے اوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں۔ والفجر، قسم ہے وقت فجر کی، قسم ہے عید الاضحیٰ کی فجر کی، وليال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں میں کیا کریں؟ ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو عبادت کا ڈھنگ نہیں ہے، فتنے اور سازش گر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ عبادت پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ طریقے طریقے سے مسلمان کی عبادت کو ضائع کرنے کی شیطان پلاننگ کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کو کہتا ہے کہ ایسا اپنی طرف سے درود پڑھ لو کہ جو درود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نہ کسی نے پڑھی۔ تفصیلات آپ جانتے ہیں، بار بار ذکر کرنا مقصد نہیں، مسلمانوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ عمل کی عمارت اعتقاد پر بنتی ہے، ایمان پر بنتی ہے، بلیف پر بنتی ہے، اور اگر بنیاد ٹیڑی ہے، اعتقاد کمزور ہے، بلیف کمزور ہے، تو پھر اس پہ جو کھڑے والی ہونے والی عمارت ہے وہ بھی کمزور ہوگی۔ ایک دھکا لگے گا خدا نہ خواستہ گر جائے گی، جھٹکا لگے گا ڈھا جائے گی۔ اس لیے اس عمارت کی بنیاد سے پہلے پہلے اپنے عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا بلیف، اس کو قرآن اور سنت کے مطابق کیجیے۔ اور کیسے کیجئے؟ یہی جو ذوالحجہ کی بہت بڑی عبادت ہے، حج۔ پہلی بات یہ کہ حج ایک فریضہ ہے۔ کل رات کو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سر آنکھوں پہ، لیکن جواب یہ سمجھیے کہ جہاد بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ ہاں، وقت کا تقاضا، سیاق اور سباق، زمینی حقائق، وہ اس وقت کس چیز کا تقاضا کر رہے ہو، پھر علماء اور مسلمانوں کو اس بات کا اختیار ہے कि वो सियाक और सबाक को देते हुए एक फरीजे को दूसरे पे तरजीह दे दे वक्ती तौर पर। तो जिहाद भी फर्ज है और मुसलमानों का दिफा भी फर्ज है। ला यस्लिमुहु वला युसल्लिमुहु, हदीस में मुसलमान की सिफत बयान की गई कि मुसलमान की खासियत यह होती है कि न वो खुद जालिम के हवाले होता है और न ही वो अपने भाई बहन को जालिम के हवाले होने देता है। इस तारीफ से अगर आप और हम देखें तो वो नामनिहाद मुसलमान जो बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहे हैं, खास तौर पे मिस्र वाले, खास तौर पे शाम वाले, खास तौर पे जॉर्डन वाले, वो तो एजेंट हैं, वो तो वहां चौकीदारा कर रहे हैं कि कोई मुसलमान गलती से जिहाद के लिए आ भी गया तो उसको जाने नहीं देना। फिर कहते हैं कि जी हम भी मुसलमान हैं और हम भी अल्लाह के फजल करम के ऊपर उम्मीद है। कैसे पर उम्मीद हो, अपने आमाल तो देखो। लेकिन याद रखिएगा ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, वो तो बेगैरत साबित हो गए, वो तो कमजोर साबित हो गए, क्या उनको देख के हम भी उसी रास्ते पे चल पड़े? हरगिज नहीं। तीन दर्जात हैं। पहला दर्जा है कि हाथ से जुल्म को रोको, लेकिन अफसोस कि इस वक्त हमारी हालत और पोजीशन ऐसी नहीं है। जुल्म को रोकना छोड़िए, दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कि क्यों? इसके बहुत सारे असबाब हैं, वजूहात हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जबान से तो रोक सकते हैं। फल युगैरो बिलिसाने, कहिए तो सही, हर फोरम पे, हर मकाम पे, हर जगह पे। अपने जिम्मे का हक तो अदा कीजिए। अब इसमें भी पाबंदी लग रही है जी, आपको डॉलर इस शर्त पे मिल रहे हैं कि आपने अपने एक मुसलमान भाई रियासत का झंडा नहीं उठाना, उनका नाम नहीं लेना। अगर ले लिया तो जी आप तो फिर पार्टी बदल जाएगी। और फिर इसके बाद मरहला आता है दिल से नफरत। अब हम देखते हैं कि हाथ से अमल करना तो दूर की बात है, जबान से कहने पे भी पाबंदियां लग रही हैं, और जबान से कहना तो छोड़ दीजिए, वो दिल के अंदर जो दुश्मन की पहचान और नफरत का जज्बा है अब वो भी नहीं है। बड़े से बड़े मगरबी रेस्टोरान पे आप चले जाएं और जाके देखिए, चौधरी साहब भी बैठा हुआ है, उसका खानदान भी बैठा हुआ है, उसके नौकर भी आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फलस्तीन हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है, और फलस्तीन ना हो कोई फर्क नहीं। लेकिन ये इनकी भूल है, ये इनकी गलतफहमी है। हां, जालिम जब आपके भाई पे जुल्म कर रहा हो और आप धुम दबा के बैठ के उसको देख रहे हो, तो जालिम को यह बात मालूम हो जाती है कि पहला बेबस यह है और दूसरा यह। बस अब यह वक्त की बात है। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे, और गजा के मुसलमान बहुत ही ज्यादा जुल्म में, बयान करना मुमकिन नहीं। और वो जालिमों का लीडर और जालिमों का सरदार, मुनाफिक नंबर अव्वल, जो हमारे और आपका सबका आका बना फिरता है और लोगों को डॉलर बांटता है, उस शैतान और उस जालिम को अभी भी, उस बुड्ढे को यह बात समझ नहीं आई। कल उससे पूछा गया कि अभी भी आप समझते हैं कि क्या यह नस्ल कशी नहीं है, तो उसने कहा कि नस्ल कशी नहीं है, यह है हकीकत। काश के मुसलमानों में वो जज्बा हो اور اپنے شیطان دشمن کو پہچاننے کا ان میں صلاحیت ہو. واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. افسوس اس بات کا ہے کہ قافلہ بھی لٹ گیا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ لٹ گئے, یہ احساس بھی نہیں ہے کہ جس راستے پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ راستہ تباہی کا ہے. پھر کیا کریں؟ اس کی مثال ہمارے لیے حج میں موجود ہے. ایک فریضہ جہاد ہے جس میں اس وقت مسلمان کمزور پڑے ہوئے ہیں, تو دوسرا فریضہ حج ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو جہاد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں حج سے روک کر, ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن کیا ایک فریضہ چھوڑ دیا, اس فریضے کے نام پہ دوسرا فریضہ بھی چھوڑ دے؟ نہیں. اور جس شخص مسلمان پہ حج فرض ہو چکا ہو اور وہ نہیں کیا, فل یمت نصر یہودیہ او نصرانیہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان پہ حج فرض ہو چکا تھا اور وہ حج پہ نہیں گیا ہے وہ نصرانی مرے گا یا وہ یہودی مرے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں. آپ کی شفاعت, آپ کی رحمتیں, آپ کے کرم اس کو نصیب نہیں ہوں گے. اور خدا کی قسم اگر کسی کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت اور برکات نصیب نہیں ہوئی تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہے. حج کا عبادت دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے. والفجر, قسم ہے وقت فجر کی, ولیال عشر, قسم ہے ان دس راتوں کی. ان دس راتوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں روزانہ پڑھیے, روزہ رکھنا چاہتے ہیں شوق سے رکھیے, کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ جب آپ کا دل چاہے کیجیے. درود شریف کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جب چاہیں کیجئے, ضرور کیجئے. لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت اسی لمحے میں ہوتی ہے. اور دو بہت بڑی بڑی عبادتیں ان دس دنوں کے اندر اندر ہیں. ایک عرفات کا میدان, الحج عرفہ, حدیث شریف میں آتا ہے حج عرفہ ہے. نو ذوالحجہ کو زوال کے بعد او مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد لاکھوں میں سفید چادر لپیٹے ننگے سر معمولی سا جوتا پہن کر, بکھرے ہوئے بال ہیں, خوشبو بھی منع ہے, تنگی بھی منع ہے, زیب تن اعلی لباس کرنا بھی منع ہے, ایک ملنگ بن کر اور ایک بالکل عاجز انسان بن کر لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں آ گیا ہوں اپنی حاضری لگوانے کے لیے, لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اور صرف آپ رب ہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت, دنیا میں جتنی تعریفیں ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں, اور کائنات میں جتنی بھلائیاں ہیں اچھائیاں ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں. والملک, اور اے اللہ اصل بادشاہت آپ کی ہے. یہ دیکھیے یہ کیا زبردست تعلیم ہے. اس تعلیم کے باوجود ہم کسی دوسرے انسان سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پر یقین نہیں ہے. لا شریک لک, اور ایک دفعہ پھر تاکید کہ اے خدا میں آپ کا بندہ حاضر ہوں اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کس چیز میں شریک نہیں ہے؟ صفات میں بھی, اللہ کی قدرت میں بھی، اللہ کی مشیت میں بھی، اللہ کے فیصلوں میں بھی، جتنی صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ایک خالق ایک رب ذات کے لیے لائق ہوتی ہیں، وہ سب کے سب صفات صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں. پھر یہی حاجی صاحب واپس آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں درگاہ پہ چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ منت مانو بیٹا ملے گا. تو ارے بھائی، تم نے ابھی عرفات میں جا کے وہاں اعلانات کیے تھے لا شریک لک، وہ اعلانات سے اب مکر گئے تم؟ پھر کچھ دنوں بعد کسی جعلی قسم کے پیر کے آگے پیچھے ہو رہا ہوگا، اس کے پاؤں چوم رہا ہوگا، اور وہ پیر اس کے ایمان کا دشمن ہے، اس کے مال کا بھی دشمن ہے. ایک فراڈیا نکلا تھا، وہ ایک صحافی کو اس کے فراڈ سمجھانے میں سال لگ گیا، امت کو بات سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی اس کا وہ زبردست سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ سب پہ دم ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں. یہ تو ہمارے اعتقاد ہے کہ ایک بندہ چیخ چیخ کے تھک گیا ہے، بتا بتا کے تھک گیا ہے کہ بھائی یہ غلط آدمی ہے، اس کا کام صحیح نہیں ہے، یہ سب دھوکے بازی ہے، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محنت ہوئی ہے. اسلام جب آیا تھا، اسلام کی شکل و صورت یہ نہیں تھی، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب القرابا ہے. اور پھر حج میں بہت بڑی عبادت اللہ سے دعا، عرفات کے میدان میں اللہ سے مانگنا، یہ پھر تعلیم ہے کہ ایک خدا کے بندے بن جاؤ، اور جب خدا کے بندے بن جاؤ گے تو پھر مخلوق کی بندگی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا حج ہو گیا، مبارک ہو، اب قربانی ہوگی، اور قربانی صرف حاجی صاحب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. ایک طریقے سے ہم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. ہم حج پہ نہیں گئے لیکن قربانی میں ہم بھی شریک ہیں، اور حج والے حاجی صاحب بھی شریک ہیں. کیوں؟ یہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ جانور کس کے لیے ذبح ہو رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کسی بابے کے نام پہ نہیں ہے، کسی درگاہ کے نام پہ نہیں، کسی قبر کے نام پہ نہیں، کسی بزرگ کے نام پہ نہیں. پھر یہی آدمی واپس آ کے جو کالا بکرا لے کے درگاہ پہنچتا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک اور لا شریک لک لبیک پہ قائم ہے؟ نہیں ہے. تو ہم خود اپنی عبادتوں کو خراب کر رہے ہیں، ہم خود اپنی عبادتوں کو نقصان دے رہے ہیں، اور پھر گلہ شکوہ اللہ سے، اسلام سے، کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا قبول ہوگی لیکن دعا قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو عاجزی سے مانگو اور خفیہ طریقے سے مانگو. انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں ڈبل سے ڈبل اسپیکر لگاؤ اور ایسا ہنگامہ کرو، ایسا شور کرو کہ وہ دعا کہیں رہ جاتی ہے، وہ ایک میلے کا ماحول بناتا ہے. اور ایسے ایکٹر نکل آئے ہیں، اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ جی فلاں دن فلاں جگہ پہ دعا ہوگی، رقت آمیز دعا ہوگی. پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی موڈ بنا کے آنا، رقت آمیز دعا ہوگی. جب آپ نے اخبار میں رقت آمیز کا اشتہار دیا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ یہ رقت وہ اخبار کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے یا اللہ کی رضا پوری ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. گزشتہ جمعہ الحمدللہ اس پہ ہم نے کلام کیا تھا، من صلی یرا الناس، جس نے نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی، فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک किया है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये अय्याम कल से बल्कि आज मगरिब से इंशाअल्लाह ताला ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो रहा है, तो इस महीने का एहतराम और अदब, इस महीने को गनीमत जानकर उसमें आमाल करने हैं। आमाल क्या करने हैं? मैंने आपके सामने रिवायत पेश की कि रोजा रखिए, एक साल गुज़िश्ता के गुनाह माफ, अगले साल आने वाले गुनाह माफ। लोगों के जहन में यह सवाल होता है कि जी गुज़िश्ता तो हो गए सो हो गए, आगे वाले कैसे माफ होंगे? इसलिए कि आगे तो अभी हमें भी नहीं पता कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे होना है। तो उलमा ने इस मसले का जवाब इस तरह दिया है कि जब अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे देते हैं तो वो तौफीक बढ़ती रहती है। एक दिन रोजा रखा, अगले हफ्ते दो रोजे रख लिए, फिर तीन रोजे रख लिए, एक दिन नफल पढ़ ली, अगले हफ्ते दो दिन नफल पढ़ ली, तो ये जो तौफीक बढ़ रही है ये गारंटी है इस बात की कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता गुनाह भी माफ कर दिए हैं और आने वाले गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे। लेकिन जो शख्स नेक आमाल हज ये सब कर ले और वापस आके फिर उन्हीं नाकर्दनियों में शरीक हो जाए और वापस आके हाजी साहब मिक्स गैदरिंग की दावत में दरमियान में बैठा है और उसके आसपास में बेपर्दा दाएं बहनें घूम रही हैं, तो फिर आप खुद बताइए क्या ये हज मकबूल है? नहीं। ला लब्बैक वला सअदैक बल हज का मर्दूद अलैक अलियाज़ बिल्ला। हदीस शरीफ में ये भी बात आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जब वो हज पे जाते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं तो जवाब मिलता है ला लब्बैक वला सअदैक, तेरा आना कबूल नहीं है, तेरे लिए खुशबख्ती नहीं है। बल हज जो का मर्दूद अलैक, बल्कि जो तू हज कर रहा है ये भी मर्दूद है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमें और आपको खूब खूब आमाल की तौफीक दे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब कुर्बानी का इरादा हो तो जिस तरह हाजी के लिए कुछ पाबंदियां हैं, हमारे लिए भी मुस्तहब दर्जे में वो पाबंदियां मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे नाखून काटना और बाल काटना, ये कुर्बानी करने वाले जिसकी नियत हो, ख्वाह वो हज में हो या वो अपने शहर में हो, उसके लिए न काटना ये मुस्तहब है। और कोशिश करें पहले से ही ये तमाम चीजों की तैयारी कर लें। लेकिन अब मसला ये पेश आ रहा है कि ये क्यों ये हुक्म दिया है, ये जो इस्तेहबाब के दर्जे में हुक्म है ये क्यों है, इसके पीछे दलील क्या है, लॉजिक क्या है? फरमाया कि जैसे हाजी के लिए एहराम की हालत में नाखून काटना मना है और बाल काटना मना है, लड़ाई करना सख्ती से मना है, गाली देना सख्ती से मना है, फोहश बेहरा रवि बेहयाई की तरफ जाना खास तौर पे सख्ती से मना है, तो यही तालीमात आम मुसलमानों के लिए भी हैं कि देखो हज पे तो नहीं जा सके लेकिन अल्लाह ताला आपको सवाब में शरीक फरमा रहे हैं इसलिए कि आप कुर्बानी करेंगे और आपकी कुर्बानी ये असल में वहीं पे हुई थी, ये असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी काबा के सामने फरमाई थी। तो जिस तरह वो कुर्बानी में हमें काबा की याद ताजा करनी है, इसी तरह थोड़ी देर के लिए हम भी एहराम में आ जाते हैं, हम भी हज की तैयारी और कुर्बानी की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकात अता फरमाई कि अब ये मोहतरम है। हाजी के नाखून काटना क्यों मना, बाल काटना क्यों मना? फरमाते हैं कुर्बानी के जानवर का हुक्म भी यह है, आपने कोई कुर्बानी का जानवर ले लिया और अब आप उस कुर्बानी के जानवर पे सवार होकर पूरे कराची में घूम रहे हैं, ये मकरूह है, मना है। और उस कुर्बानी के जानवर से आप रोजाना दूध निकाल निकाल के पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मकरूह है, मना है। ये मोहतरम है, इसकी चीजें अब इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं है। तो देखो जानवर मोहतरम बन रहा है, तो जानवर जब मोहतरम बन रहा है तो उसका वो मालिक जिसने अपने खून पसीने की कमाई से वो जानवर खरीदा है वो मोहतरम जरूर है। और उसके एहतराम में ये हुक्म है कि ये 10 दिन अल्लाह ने आपको नसीब कर दिए हैं, इन 10 दिनों में खूब इबादत कीजिए। और अल्लाह ताला ने जो पाबंदियां और जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं उसका एहतमाम भी कीजिए। और फिर जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर इस कुर्बानी के सिलसिले को गोश्त और टिक्का बोटी तक महदूद रखना यह भी सोच की कमी है। ये गोश्त और ये इसके तमाम असबाब, ये तो अल्लाह ताला ने हम पे आप पे करम किया है। इसकी मिसाल ऐसी समझिए कि जैसे एक बहुत बड़ा बादशाह हो, कोई मलिक हो, और आप उसके लिए एक तोहफा लेकर जाएं और उसके दरबार में पेश हो और उसके सामने आदाब बजा लाएं और अपना तोहफा पेश करें, तो वो बादशाह तोहफा कबूल भी कर ले और फिर आपसे कहे कि जी आप ही रखिए, हम क्या करेंगे इसका, हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो कैसा करीम बादशाह होगा वो कि जिसने कबूल भी कर लिया और वापस भी दे दिया है। ऐसा बादशाह एक गुजरा है जो दिलों के बादशाह थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हजरत उमर से ऊंट खरीदा और अब्दुल्ला इब्ने उमर को दे दिया। कैसी अजीब बात है, बाप से खरीदा बेटे को दे दिया। आपने हजरत जाबिर को देखा कि उनकी ऊंटनी शरारत कर रही है, नहीं चल रही थी, फरमाया बेच दो। हजरत जाबिर ने कहा हजरत आप ले लीजिए, मैं बेच देता हूं। जब मदीना पहुंचे हजरत जाबिर ऊंट बांध के जा रहे थे, फरमाया किधर, कहा जी ऊंट आपके हवाले हो गया, मैं जा रहा हूं। फरमाया ऊंट भी आपका है, पैसे भी आपके, माली वले दुनिया, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिरहम दिया कि जाइए और मंडी से जानवर खरीदिए कुर्बानी के लिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले गए और एक दिरहम का जानवर खरीदा और वो 2 दिरहम में बेच दिया और फिर 1 दिरहम का जानवर खरीदा और वापस तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जानवर भी पेश किया और दिरहम भी पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई हजरत अली की कि आप तो बेहतरीन ताजिर हैं। और फिर आपने फरमाया जानवर भी तुम्हारा मेरे तरफ से ज़बह कर दो और ये दिरहम भी आप रखिएगा। ये अल्लाह के रसूल हैं, ये आपके अखलाक हैं और ये आपका अजीम काम है। सहाबा कहते हैं कि बहरेन से जब गनीमतें आई थी तो मस्जिद नबवी सोने से भर गई थी, जगह नहीं थी अंदर, और 3 दिन के अंदर अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सोना बांट दिया, खत्म कर दिया। एक और हदीस में आता है आपने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद आप फौरन घर की तरफ गए, सहाबा हैरान हुए, आपका मामूल ये नहीं था। बाद में सवाल करने पे पूछा तो कहा, फरमाया कि असल में मेरे पास कुछ सबके की अमानत थी, कुछ सोने की डली थी, ईंट थी, और वो मेरे तकिए के नीचे रखी हुई थी और मुझे ख्याल आ गया कि सुबह हो गई है और ये सोने की डली ये मुस्तहिक को नहीं मिली, अगर इस दौरान मैं दुनिया से चला गया तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं फौरन गया और मैं वो लेकर आया हूं, मुस्तहिक को दे दूं। ہم نام ایسی شخصیات کا لیتے ہیں اور ہمارے اعمال بالکل ایسے نہیں ہیں. فراڈ میں نمبر ون پہ, دھوکے میں نمبر ون پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات اپنا ہی نہیں ہے. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے محترم بھائیوں, یہ حج ہو یا ذلحجہ ہو یا قربانی ہو یا تکبیرات تشریق ہو یا ذلحجہ کے احترام میں ناخنوں اور بال کا نہ کاٹنا ہو, یہ سب کی سب اسلامی عبادتیں, یہ کامل نظام ہے ایک انسان کی زندگی گزارنے کا. اور اس کامل نظام کے ہوتے ہوئے جب ہم اس کو چھوڑ کے دوسری تعلیمات اور دوسرے نظاموں کی طرف چلے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے اردو میں کہاوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ہم نے دوسروں کی چال پہ چلنا شروع کیا, لیکن افسوس یہ کہ وہ دوسروں پہ چلنا بھی آتا نہیں ہے. ابھی میں نے رات کو سنا کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ ذلیل ہو گئے پھر سے. تو بھائی میدان جنگ میں تم ہار رہے ہو, کھیل کے میدان میں تم ہار رہے ہو, تو تم کیا کر رہے ہو؟ جواب یہ ہے کہ اپنے راستہ چھوڑ دیا ہے. اپنے قوم اور اپنی ثقافت اور اپنا مذہب اور اپنا وہ راستہ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو قومیں اپنے نقطہ نظر پہ کھڑی ہیں وہ آج دنیا میں ترقی یافتہ قومیں. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہر چیز بیچی ہے, ہر چیز کی مارکیٹ ہے, ہر چیز کی سیل ہے, ہر چیز ہر فائل پہ پہیے لگ جاتے ہیں. تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے, اور حج یہ اس کے ختم کرنے کا ایک عظیم موقع ہے. حج میں ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے, اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہے. دو چادریں لپیٹ لو, سلے ہوئے کپڑے کی اجازت نہیں ہے, چھوڑ دو دنیا کی چیزیں کچھ دیر کے لیے. بناؤ سنگار چھوڑ دو, زینت زیب چھوڑ دو, اور پھر قربانی کے جانور لو, اور یہ تمہارا خلیفہ ہے, تمہارا قائم مقام ہے, اللہ تعالی کے نام پہ اس کو قربان کرو. یہ قربانی کیا ہے؟ ایثار. قربانی اپنے اوپر تکلیف برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرنا ہے. اور یہ قربانی صرف ذبح کر کے نہیں ہوتی, یہ قربانی اپنے مسلمان بھائی کو وقت دے رہے ہیں قربانی ہے, اس کی مشکل حل کر رہے ہیں قربانی ہے, اس کی سفارش کر رہے ہیں قربانی ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر اب نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی دفاع کرنے کی توفیق بھی دے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حج اور قربانی جیسے عظیم اعمال خیر خیریت سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله. الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں, الحمدللہ ایک طویل عرصے سے جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی کے بلکہ پاکستان کے مقتدر اداروں میں سے ہے, اور الحمدللہ ہر سال 5000 کے قریب بچے اور بچیاں اس ادارے سے قرآن و سنت سیکھ کر جاتے ہیں. اور یہ تمام سلسلہ آپ حضرات کی کوششوں سے اور نصرت سے اور تعاون سے ہی چلتا ہے. تو آنے والے قربانی میں خاص طور پہ جو جانور کی کھال ہے وہ بھی ادارے میں پہنچائیں, اور اگر گوشت وغیرہ میں گنجائش ہو تو اس میں سے بھی طلباء کا حصہ کیجئے. ताकि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को बाबरकत बनाए। और इसी तरह इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात, कई लोगों ने तो छोड़ ही दी, लेकिन हम ये समझते हैं कि आवाम की एक खिदमत है और खिदमत के साथ साथ इबादत भी है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आप हजरात की दुआओं से बेहतरीन इंतजाम और इंसराम से इज्तिमाई कुर्बानी होगी और आप हजरात में जो चाहें उसमें हिस्सा ले लीजिए। सवाल पूछा है कि क्या ईसाल सवाब सिर्फ मरे हुए के लिए करते हैं या जिंदा के लिए भी। ये बात पहले भी हो चुकी है कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि ईसाल सवाब मुर्दे को भी कर सकते हैं और जिंदे को भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही मशहूर कर दिया लोगों ने कि जी फलाने को सवाब पहुंचे और उसके लिए जरूरी हो कि वो मर चुका हो, इंतकाल हो चुका हो। बात ये नहीं है, बात यह है कि जिसका इंतकाल हो जाता है उसके आमाल रुक जाते हैं, अब वो ज्यादा मोहताज है इसाले सवाब के लिए। इसलिए लोग आम तौर पर मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं, वरना जैसे आप मरहूम के लिए करते हैं ऐसा जिंदा के लिए भी कर सकते हैं और दोनों दुरुस्त हैं और ठीक है। पूछा है कि हमारे वालिद हज की ख्वाहिश रखते थे लेकिन वो जल्द इंतकाल कर गए और हज पर न जा सके, क्या मैं इनकी तरफ से हज कर सकता हूं। सवाल यह है कि क्या आपके वालिद साहब पे हज फर्ज था या नहीं था। कैसे पता चलेगा कि हज फर्ज था कि नहीं था। उलमा ने कहा जरूरियात जिंदगी, एक इंसान को जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी चीजें चाहिए वो मौजूद हों और इसके साथ साथ सफर पे आने जाने का खर्चा उनके पास था और वापस आने तक पीछे घर पे नान नफके का इंतजाम भी था, तो आपके वालिद पे हज फर्ज था। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं थी तो फिर उन पे हज फर्ज नहीं था। बहरहाल चाहिए तो ये था कि वो वसीयत फरमाते कि मुझ पे हज फर्ज है, मैं नहीं जा सका, मेरी तरफ से हज कर लो। फिर वो हज उनके तरीके से होता, सुलह से माल से होता और वो फरीजा अदा हो जाता। अब अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, नसीहत नहीं की है, तो आप उनके बेटे की हैसियत से उनकी तरफ से हज कर सकते हैं और ये बेहतरीन अमल है। हदीस शरीफ में आता है खातून जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी कि मेरी वालिदा, गालिबन वालिदा का जिक्र किया, वो हज पे जाना चाहती थी लेकिन वो इंतकाल फरमा गई, अफा अहुज अन हो, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल करो, इसलिए कि अल्लाह ताला से जो वादा किया है उस वादे का वफा होना, पूरा होना जरूरी है। यही वजह है कि हज बदल लोग करवाते हैं और मरहूम की तरफ से हज बदल हो सकता है। इसमें एक और गलत मसला मशहूर हो गया है, वो ये पूछा है कि क्या हज बदल के लिए पहले से हज के किया होना जरूरी है। असल बात यह है कि फुकहाए किराम ने किताब में मसला यह लिखा था कि हज बदल करने वाला आलिम हो और पहले से हाजी हो तो अफजल है, बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि वो आलिम है तो मसाइल से वाकिफ है, गलती नहीं करेगा, और पहले से हज कर चुका है तो प्रैक्टिकली भी वाकिफ है, पता है कि क्या करना है कैसे करना है। ये मसला ऐसा गलत मशहूर हो गया आवाम में कि हज बदल के लिए पहले से हज का किया होना जरूरी है। जरूरी नहीं है, बेहतर है, अफजल है। अलबत्ता अगर किसी आदमी को ऐसे को हज पे भेज दिया कि वो पहले कभी नहीं गया था तो हज हो जाएगा और बदल ही होगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में हराम कमाई वाले भी आ जाते हैं और कोई पता नहीं होता, इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी से बचना चाहिए। बात यह है कि देखें, क्या हम और आप एक इस्लामी मुआशरे में रहते हैं या काफिर मुआशरे में रहते हैं? जवाब है कि हम मुसलमानों के मुआशरे में रहते हैं। जब मुसलमानों के मुआशरे में रहते हैं तो मुसलमान के लिए असल हुक्म वो हिल्लत है, हलाल होना। जब आप किसी मुसलमान के घर जाएं وہ آپ کو پانی پیش کرے تو یہ پانی حلال ہے, وہ آپ کو کھانا پیش کرے تو یہ کھانا حلال ہے, وہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو ظنوا بالمؤمنین خیرا, حدیث میں ہے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. اگر آپ نے ان سے کہا کہ نہیں جی یہ پانی چیک کرائیے مجھے کہیں یہ حرام نہ ہو, تو یہ اس کی عزت نفس کے لیے حملہ ہے. آپ اس کے کھانے کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ حرام نہ ہو, تو یہ اس کی عزت نفس کے لیے صحیح بات نہیں ہے. پتہ چلا, خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مسلمان کے لیے اصل حکم وہ حلال ہونا ہے. ہم سب مسلمانوں کے مال کو حلال مانیں گے, الا یہ کہ ہمارے پاس کوئی دلیل آ جائے, پروف آ جائے کہ فلاں فلاں صاحب کا مال حلال نہیں ہے. اس صورت میں مسئلہ پیدا ہوگا جب تک کہ ہمارے اور آپ کے پاس کوئی واضح پروف اور دلیل نہ ہو, اس وقت تک کسی کے بارے میں صرف بدگمانی کر لینا کہ یہ حرام مال کی کمائی ہے, یہ خود گناہ ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مسلمان کا مال حلال ہے اور مسلمان اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے. ہم مسلمان کے مال کے بارے میں اچھا گمان کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے تو وہ آ کے آپ بتا دیجئے, ہم ان صاحب سے گزارش کر لیں گے کہ بھئی حلال مال سے قربانی کرو, حرام مال سے کیوں کرتے ہو. مسئلہ اس طرح ہے, یہ خاص سازش ہے, اس سے دور رہنا ضروری ہے. اسی طرح پوچھا ہے کہ بعض لوگ عبد الرحمن کو رحمان بلاتے ہیں, کیا یہ بالکل جائز نہیں, گناہ کبیرہ ہے؟ کچھ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں, مثلا عبد الرحمن, رحمان, مثلا رحیم, مثلا رازق. عبد الرحمن کو رحمان کہنا, جیسے عبداللہ کو آپ اللہ کہیں تو کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی ذات کا عالم ذاتی ہے اور رحمان اور رحیم صفات ہیں, تو شرک ہے, یہ گناہ ہے, اس لیے احتیاط ضروری ہے. کچھ نام ایسے ہیں کہ جو رب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وحید, میں نے والد صاحب رحم اللہ سے سنا کہ وحید کو عبد الوحید کہنا ضروری نہیں ہے. یہ لغت سے آپ کو پتہ چلے گا جب آپ عربی لغت سے واقف ہوں گے کہ کون سے صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ بندے کے لیے نہیں کہہ سکتے, اور کون سی صفات ہیں جو بندے میں بھی مشترک ہیں اس میں گنجائش موجود ہے. کیا ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا ضروری ہے؟ یہ مستحب ہے, اور جو بال اور ناخن کاٹے گا وہ خلاف اولا کرے گا. خلاف اولا کا مطلب یہ کہ سنت کے خلاف کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ جو ممانعت ہے یہ تنزیہی ہے, یہ تحریمی نہیں ہے. مکروہ کی قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک مکروہ حرام کے قریب ہے وہ تحریمی کہلاتا ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ مکروہ تنزیہی ہے, کر لیا تو بہت اچھی بات, نہیں کیا تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے. دوسری بات, بال اور ناخن کا نہ کاٹنا یہ مستحب ہے اور طہارت فرض ہے. اس لیے اگر یہ چیزیں آپ کی طہارت کے درمیان میں مخل ہو رہی ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر طہارت ضروری ہے. اس لیے پہلے سے اگر یہ انتظامات کر لیے جائیں تو بہت بہتر ہے, اور کوئی شک نہیں کہ حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے اور یہ عمل کرنا مستحب ہے. اور یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھے گا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. کیا خاتون قبرستان جا سکتی ہے؟ خاتون صرف اپنے محرم کے قبر پہ پردے کی حالت میں قبرستان جا سکتی ہے, ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جائز نہیں ہے. کہا ہے کہ سید امین اللہ, یہ آپ کے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں اور حضرت والد صاحب کے خاص ساتھی ہیں امین اللہ بھائی, ان کے بھائی حفیظ اللہ جگر کے کینسر میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت دے. اسی طرح فرمایا کہ آپ سے گزارش ہے کہ میری والدہ کی دعا مغفرت کرا دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کی دعائیں کرے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول کریں, جو بیمار ہیں خاص طور پہ ہمارے آئے ہوئے مہمان کے بھائی, اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے, جنہوں نے اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کا کہا ہے, ان کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہمارے استاذ اور ہمارے شیخ عبد المحسن القاسم, جو الحمدللہ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ شیخ کو صبر جمیل نصیب کرے, اور ان کی والدہ کے درجات بلند کرے. ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ یہاں کے حالات خوشحالی میں بدل دے، سکون میں بدل دیں، اسلام اور اسلام کے احترام میں بدل دیں. لوگوں کے درمیان کدورتیں اور بغاوتیں، حسد، دشمنیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے. اور جتنی دعائیں مانگنی چاہیے ہم اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، آپ ہر انسان کی حاجات سے باخبر ہیں اور آپ ہر شخص کی دعاؤں کو سن رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دعائیں قبول کر لیجئے. اور اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائیے، اور وہاں پہ جس طریقے سے بھیڑ بکریاں بھی کہیں ایسے ذبح نہیں ہوتی، یا کوئی جانور اور حیوانات بھی ایسے نہیں ذبح ہوتے جس طرح وہاں مسلمان معصوم بچے اور بچیاں، خواتین اور بزرگ ذبح ہو رہے ہیں. کسی کی انگلی پڑی ہے، کسی کا ہاتھ پڑا ہے، کسی کا سر پڑا ہے، کسی کے جوتے پڑے ہوئے. یا اللہ یہ مناظر ہم سے دیکھے جاتے نہیں ہیں. یا اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے ان کی مدد فرما دیجیے. اور یا اللہ جو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے. اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ہمارے اور آپ کے تمام مسلمانوں کی قیادت سے دور کر دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.